الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عقائد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت سے مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدیشن کے ناظرین، ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں ڈونٹ بی ججمنٹل۔ آپ کون ہوتے ہیں دوسروں کو جج کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے والے، اس کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرنے والے؟ ڈونٹ بی ججمنٹل۔ لوگ کہتے ہیں کہ گناہگار کو گناہگار بھی نہ کہو، آپ لوگوں کو جج نہ کریں۔ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے۔ پھر اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے عجیب و غریب کہانیاں لکھی جاتی ہیں، افسانے گھڑے جاتے ہیں، اور ان سے جو مورل وہ دینا چاہتے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل۔ تو مصب بحثیت مسلمان، اگر کوئی شخص ہمارے سامنے گناہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے گناہگار ہی سمجھیں گے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اپنے ذہن میں کم از کم یہ تاثر تو لیں گے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے۔ تو اب ہمیں اس چیز سے منع کرنا کہ آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو گناہگار ڈکلیئر کرنے والے، تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے جملے بہت سے سیاق و سباق میں کہے جاتے ہیں، کبھی کسی اعتبار سے، کبھی کسی اعتبار سے۔ علل اطلاق تو یہ جملہ کہنا ویسے ہی حماقت ہے کہ کسی کو ہم غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ پھر تو کسی کو جیل جانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جیل تو تبھی بھیجا جاتا ہے کہ جب اس کو غلط قرار دے دیا جاتا ہے، جب اسے ظالم، خائن، بد دیانت، کرپٹ، چور، ڈاکو، قاتل کچھ قرار دے کر ہی اسے بھیجا جاتا ہے نا۔ اس کے بغیر تو نہیں بھیجا جاتا کہ ہم آپ کو غلط نہیں سمجھ لیں لیکن آپ تشریف لے جائیں اندر، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علل اطلاق کہنا تو بالکل ہی غلط ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے کورٹ کے اندر جب گواہیاں پیش کی جاتی ہیں تو گواہ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر رول ہے کہ گواہ کے کریکٹر کو دیکھا جائے گا کہ اس کا سابقہ کریکٹر ایسا تو نہیں ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے اندر یہ معروف ہے، جھوٹ بولنے کے اندر معروف ہے، اس کی اس سے دشمنی ہے، اس کے حوالے سے پہلے یہ غلط کمپین چلا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کسی کو غلط قرار ہی نہ دیا جائے، اس کا تو نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ جو دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ہم کیا تاثر قائم کریں، تو کسی کے بارے میں جو ہم نے تاثر قائم کرنا ہے اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں ایک بڑا سیدھا سادہ اصول دیا، اور عقل و نقل کا اصول بھی یہی ہے، یعنی دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے ظاہر حال کو جو دیکھتے ہیں ہم اس کے مطابق ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آدمی بہت اچھا ہے تو ہم اسے اچھا سمجھیں گے، اگر کوئی ہمارے سامنے بہت برا ہے تو ہم اسے برا سمجھیں گے۔ ہم صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اس کا تعلق فلاں محکمے سے ہے لہذا یہ رشوت خور ہی ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک، اور اس کا تعلق چونکہ مسجد سے ہے لہذا یہ متقی پرہیزگار ہی ہوگا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ سمپل از دیٹ کہ ہم یہ کہیں گے کہ جب تک کسی شخص کی کوئی غلطی اور کوئی گناہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ ہمیں شریعت نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، بے شک بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ ولا تجسسو، دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو۔ تیسرا ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کا کوئی عیب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے لوگوں کے دلوں ڈسکلوز نہ کریں، پھیلائے نہ، بتاتے نہ پھرے، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے بارے میں، کہ ایسی باتیں نہ کرتے پھرے۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ ایک بات بڑی واضح سی ہے کہ بعض اوقات کسی کی غلطی بیان کرنے کا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس فائدے کی وجہ سے اس غلطی کے بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ کسی کی خامی بیان کرنے کے اندر بھی شریعت نے رول دیا ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے، کہ کسی کی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ اب وہ غیبت ڈیپینڈ کرتی ہے بہت ساری صورتوں کے اوپر۔ اگر تو کسی شخص کی ایسی برائی ہے جو اعلانیہ ہے، ایک بندہ اعلانیہ طور پہ روڈ پہ کھڑا ہو کے رشوت لے رہا ہے، ایک شخص جو ہے وہ اعلانیہ جو گھر کے جناب باہر بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے، تو جو برائی اعلانیہ کی جا رہی ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ جب وہ خود ہی اپنا پردہ نہیں رکھ رہا تو دوسرے کو کیا حاجت ہے اس کا پردہ رکھنے کی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسی برائی میں مبتلا ہے کہ جس کا دوسروں کو ضرر اور نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس شخص کا جو کردار ہے وہ بہت ہی گناونا ہے، بہت ہی برا ہے، ظالم ہے اور بہت ساری اس کے اندر خامیاں ہیں۔ اب اگر جہاں وہ رشتہ بیچتا ہے وہ لڑکی والے اس کے کسی جاننے والے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا کیسا ہے، تو اس کے بارے میں اس کی خامیاں بیان کر سکتے ہیں، یہاں پر اس کو بیان کرنی چاہیے کہ یہاں پر بیان کرنے کی وجہ سے ایک گھر جو ہے اس کے شر سے بچ جائے گا۔ یا ایک آدمی کسی سے بہت بڑی کاروباری ڈیل کرنا چاہتا ہے، جس سے وہ کرنا چاہتا ہے یہ کاروبار کرنے والا تو نہیں جانتا، لیکن اس بندے کو دوسرا جانتا ہے کہ یہ تو کرپٹ، بددیانت، خائن، دھوکے باز، فراڈی آدمی ہے، تو یہ تو اس بیچارے کا مان لوٹ جو ہے وہ لوٹ کھائے گا۔ اب اگر یہ اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی محتاط رہنا اس آدمی سے، تو یہاں پر اس کا بیان کرنا تو بہت بڑے فائدے پر جو ہے وہ متضمن ہے، تو اس کو بیان کرنے کی شریعت بھی اجازت دیتی ہے، عقل بھی اجازت دیتی ہے۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جملے کہے نا کہ ججمنٹل نہیں بننا چاہیے، یہ بیسیکلی کہے کہاں جاتے ہیں؟ کیونکہ جو صورتیں میں نے عرض کی ہیں اس کو تو سارے ہی مانتے ہیں، اس کو تو سارے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ دوسروں کے جو ہے وہ اگر خامی سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا تو آپ بیان کریں۔ بات یہ وہاں کی جاتی ہے کہ جب کسی کی وہ غلطیاں اور وہ خامیاں سامنے آتی ہیں کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، لیکن لوگوں کا حق اس کی وجہ سے کوئی ضائع نہیں ہو رہا، لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی غلط معاملہ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں یار ایک بندہ اگر تنہائی کے اندر بدکار ہے تو تمہیں کیا مسئلہ بولنے کا، اگر ایک شخص تنہائی میں شراب پیتا تمہیں کیا مسئلہ اس کے بارے میں بات کرنے کا۔ تو اگر واقعتاً کوئی شخص تنہائی کے اندر ایسا فیل کرتا ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ تنہائی میں کوئی بدکاری بھی کرے تو دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی جا کے بیان کرنے کی، شراب بھی پیے تو دوسرے کو اجازت نہیں ہوتی جا کے بیان کرنے کی۔ لیکن ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعلانیہ بھی ایسا کرے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، وہ اس طرح کے بہت سارے عیوب کے اندر مبتلا ہے، اس کے باوجود چونکہ ان معاملات کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ہے، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے، ہیومن رائٹس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر بس تم اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور اس کے بارے میں کوئی بھی بری بات نہ کہو۔ اب وہ خواہ جیسا مرضی اخلاقی اعتبار سے وہ پست اور کمتر آدمی ہے، وہ جیسا مرضی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں کسی کو اچھا برا کہنے کا جو فرمایا کہ ظاہر کے اوپر حکم لگے گا، اس ظاہر میں اگر برائی ہے تو اس کا تعلق ضروری نہیں کہ صرف حقوق والی بات کے ساتھ ہی۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، لوگ کہتے ہیں نماز نہ پڑھنا تو اس کا ذاتی فیل ہے نا، لوگوں کو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ اس کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو شریعت کے فرمان کے مطابق وہ فاسق فاجر ہے۔ نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی فرض ہے، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے نہیں رکھتا اور اس کا شرعی کوئی عذر نہیں ہے، نماز کے اندر تو ویسے نہیں ہو سکتا، روزوں میں تو چلو کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کو بیماری ایسی ہے کہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، لیکن نمازوں کے اندر تو عمومی طور پہ ایسا کوئی عذر نہیں ہوتا۔ تو اب ایسے شخص کے اوپر بھی شریعت یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ فاسق ہے، اس کی گواہی شرعی اعتبار سے قبول نہیں ہے اور اسے فاسق و فاجر ہی قرار دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں جو عزت اور تکریم وغیرہ کے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہاں آ کے بات کرتے ہیں، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ججمنٹل نہ بنیں، تو وہ ججمنٹل اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی بدکاری، شراب اور اس کا جو ہے وہ نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، یہ سب اس کے ذاتی معاملات ہیں، اسے قیامت پہ چھوڑ دیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے قیامت پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کے اندر اس کے مطابق بھی ہمیں فیصلہ کرنے کا فرمایا ہے۔ تو لہذا ججمنٹل جو ہے وہ اس کے بننے کی صورتیں ہوں گی، بعض صورتوں کے اندر زیادہ نہیں ہوگی، بعض صورتوں میں ہوگی۔ ہاں اس میں ایک چیز میں عرض کروں گا کہ کسی کی برائی بیان کرنے کے اندر، جیسے میں نے غیبت کے حوالے سے عرض کیا، غیبت کی درست صورتیں بھی ہیں کہ یہ جائز ہے جب کسی کو ضرر سے بچانا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی شخص اعلانیہ برائی کرتا ہے اس کو بیان کرنا، اور حرام بھی ہے, اور اکثر صورتیں حرام ہی ہوتی ہیں جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس پر عرض یہ ہے کہ جس انداز کے اندر میڈیا پر اور چینلز پر برائیاں بیان کی جاتی ہیں, اس کا تو 99% جو وہ یعنی حصہ ہے وہ غلط ہے, وہ ناجائز ہی ہے. کیونکہ اس میں تو ایک بات کو الزام بنایا جاتا ہے, الزام بنا کے اسے جرم قرار دے دیا جاتا ہے, جرم قرار دے کے اس کو مجرم بھی قرار دے دیا جاتا ہے, وہ اس کا مرتکب بھی قرار پا جاتا ہے, اور ہمارے تخیلات کے اندر تو جیل کے اندر بھی اس کو بھیج دیا جاتا ہے, اس کو پھانسی بھی چڑھا دیا جاتا ہے, روزانہ اس کو کوڑے بھی مارے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے یہ غلط ہے, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, اس کا دین, اس کی دین اجازت نہیں دیتا. تو ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, لیکن اویئرنیس دینے کا مطلب الزام تراشی نہیں ہے, اویئرنیس دینے کا مطلب گالی دینا نہیں ہے, اویئرنیس دینے کا مطلب کسی کے اوپر الزامات لگا دینا نہیں ہے. اس کا بہت, اس کے تنگ دائرے ہیں. ایک مسلمان کی جو عزت کا معاملہ ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے, یہ چھوٹی چیز نہیں. ہمارے ہاں تو جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یا میڈیا کی آزادی کے نام پر اس قدر میدان وسیع کر دیا کہ اب وہ حق کی عزت کے جو کیس ہوتے تھے کسی زمانے میں, ڈیفیمیشن کے کیس ہے, وہ تو بےچارے پتہ نہیں کون سے کونے گوشے کے اندر چھپے ہوئے ہیں. آپ جس کے بارے میں جو کہنا چاہیں اور جہاں کہنا چاہیں آپ مرضی سے کہہ دیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کیا سوشل میڈیا اور کیا ہمارا جناب پرنٹ میڈیا اور کیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا, ہر جگہ پر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں, بس تھوڑا سا یوں اس میں سا دم لگا دے کہ جناب ذرائع نے یہ کہا ہے. اب ذرائع نے کہنے کے بعد آپ فارغ ہیں اور آپ دوسرے کی آپ بھلے زندگی برباد کر دیں. تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, یہ الزام تراشی کے اندر, یہ بدگمانی کے اندر, یہ بالکل جو ہے نا وہ ناجائز گناہ کی صورتوں کے اندر آتا ہے. بہت کم صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جواز ہوتا ہے, تو وہ بڑی مخصوص صورتیں ہوتی ہیں. صحافت میڈیا یہ شریعت سے آزاد نہیں ہے. یہ جو سمجھ لیا گیا نا کہ بھئی وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یا وہ جو ہے پریس کی آزادی کے نام پر اب ہم جو مرضی کرتے رہیں, تو یہ آزادی جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب نے دی ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں نے مل کر دی ہو, لیکن خدا نے ایسی آزادی نہیں دی. اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ غیبت نہ کرو, اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ عیب تلاش نہ کرو, اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ دوسروں کے عیوب نہ اچھالتے پھرو, اس کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلاؤ, تو وہ سارے احکام قطعی طور پہ جو قرآن کے اندر دیے گئے ہیں وہ عام انسان کے لیے بھی ہیں, وہ خاص انسان کے لیے بھی ہیں, وہ میڈیا والوں کے لیے بھی ہیں, وہ ہر طرح کے افراد کے لیے. اس کے اندر جو ایکسیپشنز ہیں, جو استثنائی صورتیں ہیں, وہ چند ایک ہیں, اور ان چند ایک صورتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو پہلے قرآن کے ان احکام کو پڑھے, پھر اس کی جو تفسیر و تعبیر ہے وہ پڑھے, اور اس کے اندر جو استثنائی صورتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ پڑھے. لیکن جس نے دین ہی نہیں پڑھا, جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا, جس نے قرآن کے ان احکام کی شرح نہیں پڑھی, جس نے احادیث ہی نہیں پڑھی, اور وہ صرف اسی ایک نام سے کہ بنیادی انسانی حقوق کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ ہم کسی کا جو مرضی کرتے رہے, ہم جس کے بارے میں جو مرضی بولتے رہے, تو یہ جو قرآن سے آزادی اور دین سے آزادی والا کام ہے نا, یہ بہرحال دین اسلام کے اندر یہ نہیں ہو سکتا.
مدنی چینل کے ناظرین, ڈونٹ بی ججمنٹل, بہت بھاری جملہ ہے. کسی کو یہ کہنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے, بحیثیت مسلمان ہمیں کبھی کبھی ججمنٹل ہونا پڑتا ہے, بحیثیت مسلمان ہمیں کبھی کبھی کسی کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ یہ بدگمانی نہ ہو کہ وہ گناہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کے تنہائی میں کیے ہوئے جرم کو, گناہ کو, کسی کے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ کو ہم لوگوں کے درمیان عام کرتے پھریں اور اس کے پردے کو فاش کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی پردہ داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے سلسلے میں ہم نے اولاد کی تربیت اور پھر خود والدین کی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کی تھی, تو اولاد کی تربیت یقیناً اہم ہے اور بہت اہم ہے. جب اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو وہی اولاد آگے چل کر اچھی ثابت ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس اولاد کی تربیت اچھی ہو وہ اچھے والدین بنتے ہیں, اور پھر ان کی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو میں یہاں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب, اولاد کی تربیت اور پھر جو والدین کی اپنی اصلاح ہے, ان دو چیزوں میں کیا چیز ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ مؤثر ہے اور بہت زیادہ اہم ہے اور ہمیں اس پر شدید توجہ دینے کی حاجت ہے؟
دیکھیں, ہمارے لیے ہماری اپنی اصلاح ہے یا اولاد کی تربیت ہے یا دوسروں کی اصلاح کی کوشش ہے, ساری چیزوں کے اندر جو بنیاد ہے وہ بحیثیت مسلمان بھی ہم سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان ہے. سچا ایمان وہ مضبوط ترین بنیاد ہے کہ جس کے اوپر یہ ساری چیزیں پروان چڑھتی ہیں. اس کے لیے قرآن پاک کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ایک جگہ بیان فرمایا گیا, ارشاد فرمایا کہ الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان فرماتا ہے؟ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ ایمان, کلمہ طیبہ ایمان. فرمایا کہ شجرۃ طیبہ, یہ جو پاکیزہ کلمہ ہے ایمان کا, یہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے, ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. اصلوہا ثابت, جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں. وفرعہا فی السماء, اور جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو پہنچی ہوئی ہیں. تو اتی اکولہا کل حین بإذن ربیہا, اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا.
سبحان اللہ,
ہر وقت پھل دے رہا. تو یہ جو درخت ہے یہ وہ ہے کہ جس کی جڑ اور بنیاد ایمان ہے, جو مسلمان کے دل کے اندر اگتا ہے اور اس کی شاخیں اس کے پورے وجود پر چھا جاتی ہیں اور اس کے پورے اعضاء سے, اس کے ظاہر و باطن سے اس ایمان کے پھل ظاہر ہوتے ہیں. اسے تقوی کا پھل لگتا ہے, اس میں صبر کا پھل لگتا ہے, اس میں شکر کا پھل لگتا ہے, اس میں توکل کا, قناعت کا, اللہ تعالیٰ سے محبت کا, نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا, ولیوں کے ساتھ عقیدت کا. اس سے جو ہے وہ یہ جتنے خوبصورت پھل ہیں, مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنے کا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا, بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں پہ شفقت کرنا, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آنا, یہ سارے کے سارے پھل جو ہیں یہ ایمان کے اس درخت پر لگتے ہیں. اور یہ جو فرمایا نا کہ ہر آن پھل دیتا ہے, تو اتی اکولہا کل حین, ہر آن پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے, کیونکہ رب کا حکم ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہے. نماز کے وقت, نماز کے جو اوقات ہیں اس میں خدا کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے, بِإِذْنِ رَبِّهِ ہے. اس کو جو ہے اگر وہ گھر میں ہے تو اس کی طرف احکام متوجہ ہیں, ماں باپ کے بارے میں, بیوی بچوں کے بارے میں, اور اپنے گھر کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے بارے میں, اپنی ذات کے حوالے سے اپنی قلبی صفائی کے بارے میں, پڑوسیوں کے بارے میں. اگر وہ باہر ہے تو پھر خدا کے احکام متوجہ ہیں, کاروبار کے بارے میں, اس کی نوکری کے بارے میں, لوگوں سے سلوک کے بارے میں, حقوق العباد کی ادائیگی کے بارے میں. اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے, موٹر سائیکل چلا رہا ہے, تب خدا کے احکام متوجہ ہیں دوسروں کا خیال کرنے کے بارے میں. اگر وہ کچھ کھا رہا ہے تو خدا کے احکام متوجہ ہیں حلال کھانے کے بارے میں, گندگی نہ پھیلانے کے بارے میں, لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانے کے بارے میں. تو جس کے دل میں ایمان کا یہ سچا پودا موجود ہوتا ہے تو وہ واقعتاً ہر وقت پھل دے رہا ہوتا ہے, وہ ہر وقت پھل دے رہا ہوتا ہے. پھر اس کا پھل یوں بھی ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں ہے تو اس سے ماں باپ منتفع ہو رہے ہیں, اس کے بیوی بچے اس سے نفع اٹھا رہے ہیں, اس کے پڑوسی اس سے نفع اٹھا رہے ہیں. وہ 8 سے 4, 9 سے 5 اگر وہ نوکری پہ ہے یا اپنی شاپ پہ ہے تو وہاں پر اس سے اس کے کسٹمر جو ہیں, اس کے کلائنٹس جو ہیں, اس سے ملنے والے جو ہیں, اس کے ساتھ والے ہیں, وہ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں. جیسے درخت کا نفع ہر آن ہوتا ہے, اور اللہ تعالی نے بھی ایمان کے درخت کے بارے میں یہی فرمایا کہ تو اتی اکلہا کل حین, یہ ہر آن نفع دیتا ہے, ہر آن اپنا پھل دے رہا ہے. تو ایمان جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ درست اور مضبوط اور پورے طریقے سے دل کے اندر راسخ ہو گیا تو پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں, پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں جو اس کے پورے وجود پہ چھا جاتی ہیں, جو شرق و غرب میں چھا جاتی ہیں, شرق سے غرب تک جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے, جس سے پھل نکلتا ہے, جس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے. تو اپنی تربیت کے اندر بھی, اولاد کی تربیت کے اندر بھی, دوسروں کی اصلاح کے اندر بھی, جو سب سے افیکٹو فیکٹر ہے, جو سب سے زیادہ مؤثر اور اہم چیز ہے, وہ ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر اس کے یہ جو فوائد و ثمرات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ پھر حاصل ہوتے ہیں.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایمان ایک درخت کی طرح ہے. اللہ اکبر. یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں بہت مضبوط اور ثابت ہیں اور جس کی شاخیں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں اور ہر لمحہ اور ہر آن وہ ہمیں پھل دیتا ہے. اور یہ پھل بہت سی صورتوں میں نیک اعمال ہیں, اور یہ نیک اعمال ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہماری طرف لے کر آتے ہیں اور ہمیں ایک کامیاب پکا اور سچا مسلمان بناتے ہیں. ایمان بہت اہم چیز ہے. مسلمان کی سب سے بڑی دولت اگر ہے تو وہ ایمان ہے, اور ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت انسان کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کی ابدی راحتوں میں وہ جگہ پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں اور اس کے پیاروں میں وہ شامل ہوتا ہے. مصحف ایمان بہت اہم چیز ہے. مسلمان کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے, سب سے قیمتی سرمایہ ہے, وہ ایمان ہے. تو اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں کہ جن تقاضوں کو ہم مد نظر رکھیں اور ایک کامل مومن بن جائے؟
دیکھیں, ایمان کے تقاضوں کا معاملہ بھی بڑا واضح ہے. آپ کسی بھی شے کے حوالے سے, ایک کوئی بھی چیز ہوتی ہے, آپ اس کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, یہ چیز کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی شعبے کے اندر افسر لگا دیا گیا تو اس کا کیا تقاضا ہوگا؟ اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کریں, آپ لوگوں کے مسائل حل کریں. اگر آپ کسی دکان کے اوپر ملازم ہیں تو اس کا تقاضا ہوگا کہ آپ اپنے سیٹھ کے ساتھ خیر خواہ رہیں اور اس کا سامان دیانت داری کے ساتھ بیچیں. کسی بھی شے کا جو تقاضا ہے وہ بالکل اس کے متصل واضح طور پہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. اب ہمارا جو ایمان ہے اس کے تقاضے کیا ہے, تو اس کے لیے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ ایمان ہمارا ہے کن چیزوں پر. جن جن چیزوں پر ایمان ہے اسی کے متعلقہ تقاضے ہمارے سامنے آتے جائیں گے. ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے, ہمارا ایمان نبیوں پر ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے, اللہ کی کتابوں پر ہے, قرآن پر ہے. ہمارا ایمان آخرت پر ہے, جنت پہ ہے, دوزخ پہ ہے. اب یہ ہمارے جو ایمان ہے ان میں ہر ایک کے اگر صرف جدا جدا تقاضے بیان کریں نا تو یہ ہفتوں بیان ہو سکتے. ایمان باللہ کے, اللہ پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے واضح ہیں کہ وہ کتنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے. جب رازق اللہ تعالیٰ ہے تو اب اس کا سیدھا سیدھا تقاضا ہے کہ ہم رزق کے اندر پھر حرام کی کوشش نہ کریں, کیونکہ جب رازق اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا تو وہ حلال کے ذریعے بھی دے گا, لہذا حرام کی طرف نہ جائے. اچھا, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. جب وہ قادر مطلق ہے تو ہمارا توکل اور بھروسہ اسی پر ہونا چاہیے. جب ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, تو پھر اس کے شکر گزار بندے بھی ہمیں بننا چاہیے. جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے تو پھر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے. جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے تو ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں, تسلیم و تفویض والا رویہ اختیار کریں. جب ہمیں معلوم ہے کہ جملہ خوبیاں حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں, جامع کمالات اللہ تعالیٰ ہی ہے, المستجمع لجمیع صفات الکمال, تمام کامل خوبیوں کی جامع ذات اسی کی ہے, تو پھر محبت بھی اسی کے ساتھ ہماری کامل ہونی چاہیے. تو یوں اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہمارا, جن جن چیزوں کے حوالے سے ایمان ہے انہی کے اعتبار سے ہمارا اس کے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمارا ایمان ہے. آپ ہمارے رسول بھی ہیں, آپ ہمارے قائد بھی ہیں, آپ ہمارے متبوع بھی ہیں کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. تو جب آپ ہمارے رسول ہیں تو لہذا اب اتباع آپ ہی کی ہونی چاہیے, اطاعت آپ ہی کی ہونی چاہیے. قرآن کو جب ہم اللہ کی کتاب, آخری کتاب اور کامل کتاب قرار دیتے ہیں اور اس کے احکام کو قطعی طور پہ حق, سچ اور نافع سمجھتے ہیں, ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن کے احکام ہمارے لیے نافع ہیں, نفع بخش ہیں, قرآن کے احکام قطعی ہیں, تو پھر اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے, ان کی پیروی بھی ہونی چاہیے. جہنم کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے, گناہگار اس میں جائیں گے, کافر اس میں جائیں گے, تو اب اس کے اعتبار سے ہمارے عمل کے اندر بھی تو کچھ اس کے اثرات آنے چاہیے نا. ورنہ تو یہ ہے कि अगर एक शख्स कह रहा कि मेरे घर में आग लगी हुई है भाई, मैं और घर से निकल ही नहीं रहा, तो लोग कहीं यार झूठ बोल रहा है, इसके घर में कोई आग नहीं लगी, लगी होती तो घर से बाहर ना निकलता ही। ठीक, एक आदमी कहता है कि मुझे शदीद तरीन प्यास लगी है और उसके सामने पानी पड़ा हुआ और पी नहीं रहा, इसका मतलब है कि उसका कहना ही गलत है, वो ये कह ही वो सही नहीं कह रहा कि उसे प्यास है, प्यास लगी होती पानी पड़ा पी लेता, उसने कौन सा रोजा रखा हुआ। अच्छा, या एक आदमी कहता है कि मुझे अपने मुस्तकबिल की बड़ी फिक्र है, मुझे जो है ना वो बड़ा मुझे माल कमाना है, मुझे एक बहुत अच्छा घर बनाना है और उसके सामने बेहतरीन जॉब की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बेहतरीन नौकरी उसके सामने मौजूद है, महाना 10 लाख रुपए उसकी तनख्वाह लगी, वो कहता मैंने करना ही नहीं, लेकिन मुझे घर बनाने का बड़ा शौक है, मुझे बेहतरीन घर बनाना है, मेरा बेहतरीन गाड़ी होगी, बंगला होगा, मौजे ही मौजे, लेकिन ना वो कारोबार करता है ना वो नौकरी करता है, लोग बोलेंगे यार ये झूठ बोल रहा है, अगर इसको इतना शौक होता तो ये मौके मौजूद है, ये पागल तो नहीं है कि इसको पता नहीं चल रहा कि यही जराए हैं जिनके जरिए मैं ये सारी चीजें हासिल करूंगा। तो जब एक आदमी एक शय के बारे में इश्तियाक जाहिर करे लेकिन उसके मुतालिका कुछ भी ना करे तो लोग उसके बारे में डाउटफुल हो जाएंगे कि भाई जो ये कह रहा है ये सच भी है या नहीं, क्योंकि उस शौक का तकाजा ये है, अच्छे फ्यूचर के शौक का तकाजा ये है, अच्छे घर के शौक का तकाजा ये है, अच्छी गाड़ी के शौक का तकाजा ये है कि इसके लिए कुछ करे भी। अब शौक हमें जन्नत का है, काम हमारे वैसे है नहीं, हमें पता है जन्नत मिलेगी नमाज पढ़ने से, नमाज छोड़ने से नहीं मिलेगी, हमें पता है जन्नत मिलेगी रोजे रखने से, रोजे छोड़ने से नहीं, हमें पता है जन्नत मिलेगी तिलावत करने से, कुरान पढ़ने से, हमें पता है जन्नत मिलेगी अल्लाह का जिक्र करने से, हमें पता है जन्नत मिलेगी अल्लाह की इताअत करने से, हमें पता है जन्नत मिलेगी खुदा के अहकाम पे अमल करने से, हमें पता है जहन्नम से छुटकारा मिलेगा गुनाह को छोड़ने से, लेकिन ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना तिलावत करे, ना जिक्रुल्लाह करे, ना इताअत के काम करे, ना फराइज अदा करे, ना वाजिबात अदा करे, ना गुनाहों से बचे, ना बदनिगाही से बचे, ना जो है वो खयानत से बचे, ना चोरी से बचे, ना करप्शन से बचे, और फिर भी बोले कि मुझे तो जन्नत से बड़ा डर लगता है, मुझे तो जन्नत का बड़ा शौक है, तो ये इसका कहना जो है ये इसका ईमान जैसा होना चाहिए वैसा हरगिज नहीं है। नफ्स ईमान होता है, उसमें जो है वह किसी के भी कलाम नहीं किया जा सकता जब तक कोई खुद इनकार ना करे, लेकिन जो उसका जाहिर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एक आदमी मसलन किसी से कहे ये मेरा बेहतरीन दोस्त है और उसके थप्पड़ मार दे, और बोले ये मेरा बदतरीन दुश्मन है और उसके सामने बेहतरीन जनाब कोल्ड ड्रिंक रख दे, उसके सामने जूस उसको पेश कर दे, ये बोले ये मेरा दोस्त है और उसके कपड़े फाड़ दे, ये बोले कि ये मेरा दुश्मन है और उसको बेहतरीन लिबास उसको तोहफे में दे दे, तो बताइए कि इसके कहने का एतबार होगा, इसके करने का एतबार होगा? लोग यही कहेंगे कि भाई साहब जो सलूक आप इसके साथ कर रहे हैं ना उससे तो नहीं लगता कि आप इसको दोस्त समझते हैं, और जो आप इसके साथ कर रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि आप इसको दुश्मन समझ रहे हैं। अब बात यह है, हम कहते हैं कि खुदा हमारा दोस्त है, शैतान हमारा दुश्मन है। अजान होती है, खुदा का मुनादी निदा करता है और नमाज की तरफ, शैतान कहता ना जाना, हम कहते ठीक है जो तू कहता वो करेंगे, तो कहना शैतान का मानते हैं, दोस्ती के दावे खुदा के साथ करते हैं। तो जो बात कही जा रही है बेसिकली वो हमारा ईमान होता है जिसे हम अपनी जबान से बयान करते हैं, हम अपनी जबान से कहते हैं जी हमारा ईमान है, खुदा हमारा दोस्त है, हम खुदा के यानी हम खुदा हमारा वाली है, खुदा हमारा मालिक है, खालिक है, राजिक है, लेकिन उसके साथ उसके तकाजे भी, ये तो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर करोड़ा करोड़ कर्म है कि वो हमारे दिल में मौजूद वो एक मिसकाल ज़र्रा तिन मिन ईमानिन वाला जो ईमान है उसके ऊपर भी वो हमें फरमाता है कि हमेशा की जहन्नम से तुम्हें बचा ही लूंगा, हमेशा की जहन्नम से तुम्हें पनाह दे ही दूंगा वो मिसकाल ज़र्रा तिन मिन ईमानिन की वजह से। वरना अगर अल्लाह ताला क्राइटेरिया वही रख देता कि जो दिल में रखते हो और जबान से बोलते हो करके भी दिखाओगे तो मानेंगे, वरना नहीं मानते। जैसे हमारा दुनिया में क्या रवैया होता है, आप मुझे 1000 बोले कि मैं आपका खैर खा हूं और आप हर जगह मेरी काट करते फिरे, हर जगह मुझे नुकसान पहुंचाए, कोई मेरी बात ना मारे, तकलीफ मुझे कदम कदम पे पहुंचाए, राहत का नामो निशान ना हो, तो आपके जो है वो आपके दिल के अंदर हो सकता है किसी कोने गोशे के अंदर कोई अकीदत नाम की चीज हो, लेकिन मैं आपकी उस दिल की उस चीज को या आपकी जबान का मैं नहीं एतबार करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई जब तक प्रैक्टिकली आप मेरे साथ वो रवैया नहीं इख्तियार करेंगे कि जिसे मैं समझूं कि जो आप कह रहे हैं वो वाकईतन ऐसा ही है, तो मैं आपकी बात नहीं मानता। लेकिन अल्लाह ताला हमारे साथ ये मामला नहीं फरमाता, उसने अपनी रहमत से अपने कर्म से हमारे साथ ये रखा है कि दिल के अंदर अगर वो ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے جو ایمان فی نفسی ہی صحیح ہے وہ موجود ہے تو یعفو عن کثیر کثیر کو معاف کر دیتا ہے، قلیل پر ہمیں بخش دیتا ہے اور کثیر کو معاف فرما دیتا ہے، بہت تھوڑے کے اوپر پکڑ کرتا ہے اور بہت تھوڑی پکڑ کرتا ہے لیکن کثیر کو ہمارے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن کم از کم ایک بندہ جس کے اندر شرم نام کی چیز ہے وہ کم از کم اس اعتبار سے تو غور کرے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے، میرا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، میرا ان چیزوں پہ ایمان ہے، میرے اس ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کا کوئی تقاضا ہے؟ اس کا سمپل تقاضا یہ ہے کہ جب خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر ہم بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، ہم جو ہے وہ تنہائی کے اندر بھی گناہ نہ کریں۔ لیکن کیا ایمان کے اس تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں؟ ہم، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتیں جانتا ہے، ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، جس دنیا میں کوئی نہیں جان رہا کہ میں کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کس نظر سے کس کو دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانتیں اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے، وما تخفی الصدور، جو دلوں میں چھپا ہوا خدا اسے جانتا ہے۔ اب جب ہمارا ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہمارے دلوں میں جو چھپا ہے وہ غلط نہ ہو، وہ اچھا ہی ہو، ہماری آنکھیں خیانت کا ارتکاب نہ کریں۔ جب ہمارا ایمان ہے، ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ آسمان و زمین میں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تنہائی ہے یا محفل ہے، خلوت ہے یا جلوت ہے، پرائیویسی ہے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی صورت میں پھر اس کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو یہ ہیں ایمان کے تقاضے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، جتنی چیزوں کے اعتبار سے ہمارا ایمان ہے، اس کے قادر ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے، اس کے سمیع و بصیر ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے، اس کے رب العالمین ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے، اس کے خالق اور مالک اور رازق ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں، اس کے عالم الغیب و شہادہ ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ بندوں کے اوپر اس کے مہربان ہونے، رحمان ہونے، رحیم ہونے، رؤوف ہونے پر ایمان ہے تو اس کے اور تقاضے ہیں، لیکن اس کے ذو انتقام ہونے اور اس کے قہار ہونے کے پر ایمان ہے تو پھر اس کے کچھ اور تقاضے ہیں، اس کے جو ہے وہ مالک یوم الدین ہونے پر ایمان ہے تو اس کے کچھ اور تقاضے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزوں پر ایمان ہے، وہ جتنی اس کی تفسیر کے اندر جاتے جائیں گے، اس کے تقاضے بڑھتے جائیں گے۔
سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، ایمان کے تقاضے، اور پھر جو مسلمان ان تقاضوں کو پورا کرتا چلا جائے تو وہ کامل مسلمان بن جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ ایمان کے تقاضے ان چیزوں کے مطابق ہوتے ہیں جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہمارا عمل بھی ہمارے ایمان کے مطابق ہو جائے تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے بن جاتے ہیں، جنہیں ہم اولیاء کے نام سے جانتے ہیں۔ جو اولیاء کا گروہ ہے، ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، ان کا ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، ان کی امید صرف مولا کریم کی ذات سے ہوتی ہے، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ان کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو سمجھا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھا ہے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے اور صحیح طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مصطفیٰ، آپ نے ایمان کے فوائد اور اس کے ثمرات کے حوالے سے گفتگو کی ایمان کے تقاضوں کے ضمن میں، تو یقیناً یہ فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن اکثر اوقات ہمیں لوگوں میں یہ فوائد، یہ ثمرات ایمان کے نظر نہیں آتے۔ مومن ہیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن ان فوائد، ان ثمرات سے وہ محروم ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، اس کی ویسے تو کئی اعتبار سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے وہ ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک شیرنی تھی، اس نے بچے کو جنم دینا تھا، شیرنی نے، بیمار تھی، کچھ اور چیزیں تھی، تو وہ بہرحال شیر کو جنم دے کے مر گئی، شیرنی مر گئی۔ وہیں پر جو ہے وہ بھیڑوں بکریوں کا غول پھر رہا تھا، ان کا جو ہے نا وہ ریوڑ پھر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، وہ اسے اٹھا کے وہ بھی ساتھ ہی لے گئے۔ اب جو بکریاں کھاتی تھی گھاس واس، اس کو بھی کھلانا شروع کر دی، تو وہ بچہ تھا، اس نے بھی کھانا شروع کر دی، اور چیز مخلوق وہی بولتی ہے جو وہ سنتی ہے، تو جیسے بکریاں بولتی تھی تو سن سن کے اس نے بھی اسی طرح بکریوں کی طرح نمنانا شروع کر دیا. جیسے وہ بھاگتے تھے بکریاں بھاگتی تو شیر بھی اسی طرح بھاگتا تھا. بڑا بھی ہو گیا لیکن وہ اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا تھا اور وہ بکری کا بچہ ہی سمجھ رہا تھا, اسی طرح چل رہا. ایک مرتبہ کسی شیر نے ان بکریوں پہ حملہ کیا. جب اس نے حملہ کیا تو اس نے دیکھا کہ ہیں یہ بکریوں کے ساتھ شیر بھی کھڑا ہے. تو اس نے جیسے ایک دھاڑنے کی آواز نکالی نا تو بکریاں بھاگی. اب بکریاں بھاگی تو شیر بھی بھاگا. وہ حیران پریشان کہ وہ بکریاں تو بھاگی شیر کیوں بھاگ رہا ہے. وہ بھاگا ان کے پیچھے بھاگا اور وہ اب جب قریب پہنچ کے آواز سنی تو وہ شیر بھی بکریوں کی آواز نکال رہا ہے. اس نے خیر اس کے اوپر تو حملہ کیا اور اسے روک لیا اور وہ آگے سے چیخے بکری کی طرح وہ آگے سے لوٹ پوٹ ہو کے مر گیا. تو شیر کہے کہ اس کو کیا ہو گیا, یہ بکریوں کی طرح رو رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے, یہ آگے سے مقابلہ کرے کھڑا ہو جائے سارا کچھ کرے. پھر وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بیسیکلی بکریوں کے ساتھ رہ کے یہ ایسا ہی ہو گیا. تو وہ اسے لے کے گیا ایک پانی کے تالاب کے پاس. پانی کے تالاب میں جا کے اس نے اس کو اپنی زبان میں سمجھایا کہ تو بھی شیر ہے, تیری شکل میری شکل ایک ہے, تیرا میرا قد ایک ہے, تیرے میرے اعضاء ایک جیسے ہیں, تیری میری طاقت ایک جیسی ہے. تو یوں جب اس کو سمجھاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس شیر کو سمجھ آ جاتی. لیکن بکریوں میں رہ کے وہ بھی بکری بنا ہوا تھا. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے, ایمان کی طاقت کیا ہے, تو چونکہ ہمارے ارد گرد میں اتنی تعداد میں حقیقی ایمان والے ہیں نہیں,
اللہ بہت خوب بہت
پاورفل ایمان والے ہیں نہیں کہ جن کے ایمان کو دیکھ کے ہمیں پتا چلے کہ ایمان ہوتا کیا ہے, ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے. لہذا ہم رہتے ہیں دنیا داروں میں ان میں کہ جن کے ایمان سوئے ہوئے, جن کے ایمان بیمار ہیں کمزور ہیں اور گرے پڑے ہیں اور بس تھوڑے بہت ہی لٹکے ہوئے ہیں, جس کا لوتھڑا سا ایمان کا لٹکا ہوا ہے. تو چونکہ ہماری سراؤنڈنگ ایسی ہے تو لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کی طاقت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہماری ہے, جبکہ حقیقت یہ نہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ جیسے ایک شیر ہے بیمار ہے اور بیماری کے ساتھ وہ سویا ہوا بھی ہے. اب آپ اس کے بارے میں ہزار بولے کہ جناب آپ نے تو مجھے بڑے قصے سنائے تھے کہ شیر بڑا طاقتور ہوتا ہے اور بڑا جاندار ہوتا ہے اور اس کی دھاڑ سے تو جناب لوگوں کی جو ہے نا وہ چیہے نکل جاتی ہیں. تو یہ تو بےچارا خود برف کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. شیر بیمار ہو جائے نا تو اس کے برف ہی اس کو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ تو خود بیمار بیٹھا ہوا, مکھیاں اس کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں, گرا پڑا یہ ہے, آواز اس کی کیا نہیں, دوسرے کو کیا ڈرانا ہے, وہ بےچارا خود کانپ رہا ہے. تم تو کہہ رہے تھے شیر, لیکن اگر وہی شیر تندرست ہو جائے اور اس کی بیماری زائل ہو جائے اور اس میں دوبارہ وہی توانائی آ جائے, اب جب وہ دھاڑے گا نا تو پتا چلے گا کہ شیر کیا ہوتا ہے. یہی معاملہ ایمان کا ہے. ہمارے ایمان جو ہے وہ بیمار شیر کی طرح ہے. وہ اس کے اندر دنیا کی محبت کی بیماری اس شیر کو لگی ہوئی ہے. ہمارے ایمان کے شیر کو جو ہے وہ مال و دولت کی محبت کی بیماری لگی ہوئی ہے, اپنی جو ہے وہ شہرت کی محبت کی بیماری لگی ہوئی ہے, اس کو بدکاری کی لت لگی ہوئی ہے, اس کو جناب بد دیانتی اور بد نگاہی کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. وہ اتنی بیماریوں میں گھرا پڑا ہے تو وہ بےچارہ مریل سا پڑا ہوا ہے. اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ایمان کا یہی حال ہے, لہذا وہ سارا جنگل ہی شیروں کا بیماروں کا نظر آ رہا ہے اور کہیں بھی وہ جب وہ نظر نہیں آ رہا کہ یار اس کے اندر کوئی جان کو طاقت کو انرجی کو اس کے اندر کچھ نظر تو آئے. لیکن اگر کوئی ان کا علاج کر دے تو پھر انہی شیروں کو دیکھیے گا کہ ان شیروں کے اندر جو یہ ایمان کے شیر جاگتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دھاڑنے کی آواز کہاں تک جاتی
ہے.
تو بات یہ ہے کہ ہم جو یہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایمان کے اثرات نظر نہیں آتے, تو اب ہم سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے یا ہمیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایمان صحیح اور ایمان کامل کے یہ اثرات ہیں, یہ برکات ہیں. ہم تو کہتے ہیں اچھا چلو دیکھنے چلتے ہیں اور دیکھنے پہنچ جاتے ہیں ایمان ناقص کو اور ایمان بیمار کو. تو جب بیمار اور ناقص شیر کو دیکھ کے ہم کسی کو جھٹلانے میں جاتے ہیں کہ تم تو کہہ رہے تھے شیر بڑا طاقتور ہے, وہ تو بےچارا مرا پڑا ہے وہاں پر, تو وہ فرق وہاں آ جاتا ہے. تو جیسے ہم نے جیسے میں نے ابھی فوائد عرض کیے نا کہ ایمان جو ہے وہ ایک درخت کی طرح ہے, ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں, شاخیں آسمانوں میں پھیلی, ہر وقت پھل دے رہا ہے. تو یہ کیا وہ بیچارے مریض تھے, وہ بیمار سے ایمان کی بات کر رہا ہوں. یہ ایمان کامل کی, یہ مضبوط ایمان کی, یہ اصلی اور سچی اور پختہ ایمان کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہے. جب ایمان کے تقاضے بیان کیے جاتے ہیں تو ایمان کامل کے تقاضے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایمان اصلی کے تقاضے بیان ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب لوگ مثال دیکھتے ہیں تو مثال چونکہ جنگل کے اندر بیمار شیروں کی دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں جو آپ مثالیں بیان کر رہے ہیں نا، یہ لگ نہیں رہی کہ یہ ایسی ہے، کیونکہ ہم نے تو جتنے شیر دیکھے سارے ایسے ہی دیکھے، ہمارے تو مشاہدے کے اندر سارے شیر ایسے ہی ہے. اچھا ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے، اس کو ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے میں اگر کسی کو ایک کتاب دوں اور میں کہوں کہ یہ بہترین آداب زندگی پر مشتمل کتاب ہے، بہترین آداب زندگی، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ملنے ملانے کاروبار نوکری سب کے مجرب نسخوں پر یہ مشتمل ہے، اور میں نے کسی کو کتاب دی. اب جس کو میں نے کتاب دی اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ جناب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ کتاب بہت شاندار ہے، لیکن یہ بندے میں تو ایک شے نظر نہیں آ رہی اس کی، تو میں اس کو عرض کروں گا کہ جناب عالی، یہ کتاب جس بندے کے ہاتھ میں دیکھی ہے وہ اس پر عمل کرنے والا ہے یا عمل نہیں کرنے والا؟
بہت خوب،
کتاب تو بہترین ہے لیکن ہاتھ میں اس کے ہے کہ جس نے اس کے ایک بھی نسخے پر عمل نہیں کیا، ایک بھی ادب مینر اور طریقے پر عمل نہیں کیا، تو اس کتاب کا جو اس کی پریکٹیکل، اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ آپ اس بندے میں تھوڑی دیکھیں گے. اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اس بندے میں دیکھیں کہ جو پورے طریقے سے ان پر عمل کرنے والا ہے، کہ اس کو فائدہ ہوا یا نہیں اور اس کا کردار کیا ہے. لہذا ہمارے پاس کتاب قرآن ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی صورت میں، یہ بہترین آداب زندگی ہیں، یہ مینرز آف لائف ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ سب چیزوں پر مشتمل ہیں. اب کتاب بہترین ہے لیکن عمل کے لیے آج کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، تو کتاب کو ججمنٹ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ لاجیکلی اس کے اوپر غور کرتے ہیں،
بہت خوب
لاجیکل اپروچ کرتے ہیں کہ آپ اس کی چیزوں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کیا یہ عقل کے مطابق ہیں، کیا یہ ایسی لگتی ہیں کہ واقعتاً اتنی افیکٹو ہوں، اتنی انسپائرنگ ہوں اور اتنی بینیفیشل ہوں، تو آپ ان چیزوں کو اپنی عقل سے جانچتے ہیں اور عقل بھی بتا دیتی کہ ہاں یہ اچھی ہیں، یہ درست ہیں، یہ ایسی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں. عمل درآمد کے بعد پتا چلتا ہے کہ جناب یہ تو بہت شاندار ہے. ایک گاڑی مارکیٹ کے اندر آتی ہے، اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، اس بک کے اندر اس کی ساری خصوصیات لکھی ہوتی ہیں، یہ کار ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایک ایسی لسٹ ہوتی ہے، بندہ واہ جی واہ کیا مزہ ہی آ گیا، ایسی شاندار کار ہے. اب اس کے بعد اس کار کو پریکٹیکل کے لیے آپ ایک بہترین ڈرائیور کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اس کا ایک راؤنڈ لگا کے آتا ہے، بولتا واہ کمال ہے، کیا کار ہے، ایسی سپر لگژری، ایسی جناب بالکل کمفرٹیبل، اتنی کنوینئنس ہے اس کے اندر. اب وہ اس کی بہت تعریفیں کریں، لیکن آپ نے وہ کار اگر گدا گاڑی کے ڈرائیور کے ہاتھ میں دے دی، وہ پہلے یہ سوچ رہے اس کی لگامے کہاں ہیں، تو اب بتائیے اس کار کا حال کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دین کی جو کتاب ہے، کتاب سے مراد صرف میں قرآن نہیں لے رہا، کتاب سے مراد ہمارے دین کا جو بنیادی سورس ہے قرآن حدیث دونوں، اس پر جو عمل درآمد ہے وہ کر کون رہا ہے، جو حقیقت عمل درآمد کر رہا ہے اس سے پوچھیں کہ یہ کیسی ہے، اور اس کی زندگی کو دیکھیں کہ یہ کتاب کیسی ہے.
بہت خوب،
نہ یہ کہ اس آدمی کو آپ پکڑ کے لے آئیں کہ جس نے زندگی کے اندر اس کو کھول کے نہیں دیکھا، جس کو یہ کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی، جس نے اس کا ایک لفظ نہیں کبھی پڑھا، جس نے اس کو سمجھا نہیں، جس کا اس پر عمل کرنے کا ذہن نہیں ہے، جس نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا، اور آپ بولیں کہ چونکہ تو اس کتاب کو مانتا ہے نا، لہٰذا تو چونکہ خراب ہے تو کتاب بھی خراب ہے.
اللہ،
تو ایمان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان کے یہ اثرات ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ اس کے جیسے ثمرات ہیں، تو اس کے لیے دیکھنا اسے پڑے گا کہ جس نے ایمان کو حقیقی طور پر اپنے دل میں جگہ دے کر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا بھی شروع کیا. تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو، اس کے لیے آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، اس ایمان نے ان میں وہ تبدیلی پیدا کی جس تبدیلی کے لیے حقیقتاً اس ایمان کا حکم دیا گیا تھا، کہ دو دو سو سال تک لڑنے والے آپس کے اندر شیر و شکر ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دوسرے کی گردنیں اتار دینے والے اب قتل کو بھی معاف کرنے والے ہو گئے، چند روپے کی خاطر پوری پوری زندگیاں لڑائیاں مول لینے والے اب ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے وہ صدقہ دینے والے ہو گئے. قبیلوں کے قبیلے جو آپس کے اندر جنگیں برپا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس کتاب کے بعد فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا, اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو یہ ہے ایمان کی اصل برکات. تو جنہوں نے عمل کیا مثال ان کی زندگی کو بنایا جائے گا, نہ یہ کہ ہم آج کے لوگوں کو دیکھ کر کہیں کہ یار ہمیں ایمان کی وہ اثرات تو نظر نہیں آ رہے جو آپ بیان کرتے ہیں. اس کے لیے صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں, تابعین کی سیرت کو دیکھیں, سلف صالحین کی سیرت کو دیکھیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے اثرات و ثمرات کیسے ہوتے ہیں.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ایمان مسلمان کا سرمایہ ہے اور حقیقی سرمایہ ہے, اور اس ایمان کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ اگر آج ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے, خود ہمارے ایمان میں کمی ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو وہ تمام فوائد و ثمرات جو مفتی صاحب نے بیان فرمائے ہیں وہ ضرور ہمیں نظر آئیں گے. ہم نے دیکھا ہے, صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے, اولیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے, آپ کو ایمان اور ایمان کے یہ سارے فوائد اور ثمرات ضرور ان کی زندگیوں میں نظر آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقی ایمان سے سرفراز فرمائے, اور ایمان کی اصل مٹھاس جو ہے وہ ہماری روحوں کو عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا رحم اور کرم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.